جمعہ 4 اگست، سہربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ مسلم لیگ نون کے نو منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کا اعلان، اس میں شامل سابق وزیر اعظم نواز شریف کے تصادم پسند وزراء کی شمولیت پر ایک دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں،
سول حکومت میں ہاکس ڈومیننٹ ہیں اور وہ اس خلیج کو اور بڑھائیں گے اور میرے خیال میں ملک اور ڈیسٹیبلائز ہوگا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے طویل مشاورت اور غور کے بعد اپنی نئی وفاقی کابینہ اور وفاقی کابینہ میں وزیر خارجہ کا اہم عہدہ خواجہ آصف کو سونپا ہے، جبکہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری احسن اقبال کے سپرد کی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب آج ایوان صدر میں ہوئی۔ تفصیل بتائیں گے آصف فاروقی۔
نئی کابینہ میں 43 وزراء اور وزرائے مملکت شامل ہیں اور اکثریت پرانے چہروں کی ہے۔ نئی کابینہ میں خواجہ محمد آصف کو وزیر خارجہ، خرم دستگیر خان کو دفاع، اسحاق ڈار کو خزانہ، احسن اقبال کو داخلہ، عبد القادر بلوچ کو سیفران، بلیغ الرحمان کو مذہبی امور اور سعد رفیق کو ریلوے کا محکمہ دیا گیا ہے۔ وزرائے مملکت میں مریم اورنگزیب، عابد شیر علی، طلال چوہدری، انوشا رحمان اور طارق فضل چوہدری شامل ہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے پینما کیس کی روشنی میں فیصلے کی وجہ سے نواز شریف سبکدوش ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی تھی۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر انہی کی جماعت کی رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کی رہنما عائشہ گلالئی نے 1 اگست کو پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی کے سربراہ عمران خان پر موبائل فون کے ذریعے قابل اعتراض پیغامات بھیج کر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ پاکستان میں جماعت الدعویٰ نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ اور انڈیا جماعت الدعویٰ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ انڈیا جماعت الدعویٰ کو ممبئی بم دھماکوں میں بھی ملوث قرار دیتا ہے اور تنظیم کے سربراہ حافظ سعید ان دنوں نظر بند ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں وائس فار مسنگ پرسنز کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم کے کنوینر اور انسانی حقوق کے کارکن پنہل ساریو لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کی ڈیپٹی کنوینر سورت لوہار نے بی بی سی کو بتایا کہ پنل ساریو شہر میں ادبی اور علمی سرگرمیوں کے مرکز خانہ بدوش گئے تھے، جہاں سے واپسی پر سیاہ لباس میں ملبوس 4 افراد زبردستی انہیں ایک ڈبل کیبن گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ نے واضح کیا ہے کہ پنل ساریو پولیس کی زیر حراست نہیں ہے۔ واضح رہے کہ آج انہوں نے حیدرآباد میں لاپتہ افراد کے مسئلے پر ایک کانفرنس بھی بلا رکھی تھی، جس میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیمیں، وکلاء، دانشور اور ادیب مدعو تھے۔
بنگلہ دیش میں سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا ویزا نہ ملنے کی وجہ سے 70,000 افراد دارالحکومت ڈھاکہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے الیکٹرانک ویزا متعارف کروانے کی وجہ سے ان افراد کو ویزوں کے اجرا میں تاخیر ہو رہی ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ضلع گرشک میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسند طالبان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان میں سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ لڑائی کا آغاز 4 شدت پسندوں کی جانب سے ایک فوجی اڈے کے قریب منی ایکسچینج کی ایک عمارت پر دھاوا بولنے کے بعد ہوا۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ویٹیکن کی جانب سے وینزویلا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نئی آئینی اسمبلی کی تشکیل کو منسوخ کر دے۔ ان کے مطابق اس سے مصالحت اور امن کے بجائے تناؤ اور تنازع کا ماحول پیدا ہوگا۔ حزب مخالف کے خیال میں حکومت کی حمایتی اسمبلی پارلیمان کو دیوار سے لگا دے گی۔ اس سے قبل جو اطلاعات آئیں اس کے مطابق وینزویلا میں حزب اختلاف کے رہنما انتونیو لیدزما کی بیوی نے بتایا کہ حکام نے ان کے شوہر کو جیل سے آزاد کر کے گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
مسٹر انتونیو لیدزما حزب اختلاف کے ان 2 رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہیں منگل کی صبح دارالحکومت کراکس کے قریب فوجی جیل میں منتقل کیا گیا تھا۔ حزب اختلاف کے ایک اور رہنما لیوپولڈو لوپیز کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان افراد کو سیاسی قیدی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان افراد کی صحت اور تحفظ کے لیے وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کو ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔
اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے ایک سابق معاون اعلیٰ نے بدعنوانی کے مقدمات میں بنیامین نتنیاہو کے خلاف گواہی دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے خلاف ایک خاتون رکن پارلیمان کو ہراساں کرنے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی پروگرام میں شامل ہے، مگر سیربین کا اہم موضوع پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، جہاں نومنتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ نئی وفاقی کابینہ میں وزارت خارجہ کا اہم قلمدان خواجہ آصف کو سونپا گیا ہے، جبکہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری احسن اقبال کو دی گئی ہے۔ خاقان عباسی کی اس کابینہ میں بیشتر لوگ تو نواز شریف کی کابینہ سے ہی لیے گئے ہیں، لیکن کچھ نئے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب کی رپورٹ، جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔
یہ صدر ممنون حسین ہیں جو وزراء سے ان کے عہدوں کا حلف لے رہے ہیں۔ یہ تقریب ایوان صدر میں آج صبح منعقد ہوئی، جس کے بعد کابینہ کا پہلا اجلاس وزیر اعظم کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے میاں نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نااہلی کے بعد شاہد خاقان عباسی ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب اس سے قبل ملتوی کر دی گئی تھی۔ تجزیہ کار وزارت خارجہ کے لیے وزیر کے چناؤ کو کافی اہم قرار دے رہے ہیں۔ ماضی میں کل وقتی وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت پر کڑی تنقید کی جاتی رہی ہے۔ نئی وفاقی کابینہ میں 43 وزراء اور وزرائے مملکت شامل ہیں اور اکثریت پرانے چہروں کی ہی ہے۔ خواجہ محمد آصف وزیر خارجہ ہیں، خرم دستگیر خان وزیر دفاع، اسحاق ڈار وزیر خزانہ، عبدالقادر بلوچ وزیر برائے سرحدی امور، احسن اقبال وزیر داخلہ ہیں، بلیغ الرحمان وزیر مذہبی امور ہیں اور سعد رفیق وزیر ریلوے کے طور پر ہی کام کرتے رہیں گے۔ وزرائے مملکت میں مریم اورنگزیب، عابد شیر علی، طلال چوہدری، انوشا رحمان اور طارق فضل چوہدری شامل ہیں۔ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا کہنا تھا،
جتنی وہ قوتیں جس میں اپوزیشن ہے اور ایک بالخصوص ایک جماعت ہے، ان کو چاہیے کہ آپ اپنے اپنے صوبوں میں جو جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں کام کریں، کیونکہ اس شور سے عوام کو جو ہے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، اور آگے 4 سال انہوں نے ضائع کیے۔ آج ان کے پاس اپنی کارکردگی کو بتانے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے جو سڑکوں کے اوپر ٹائم گزارا۔ تو میرے خیال میں اب لاسٹ 10 منتھس ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ان کی ایک صوبے بہت ہی امپورٹنٹ صوبے میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں، اور اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بہت مشکل ٹاسکس ہیں، ہم سب کو مل کر فیڈریشن کا ایک ثبوت دینا چاہیے اور ہم سب کو مل کے اپنے اپنے صوبوں میں کام کرنا چاہیے۔
وفاقی وزیر خارجہ خواجہ آصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی 4 سالہ وزارت میں ایک مرتبہ بھی راولپنڈی میں قائم اپنی وزارت میں نہیں گئے۔ ان کے مقابلے میں خرم دستگیر بطور وزیر کامرس کافی متحرک اور مؤثر وزیر ثابت ہوئے ہیں۔ ان دو اہم وزارتوں میں آنے والی تبدیلی سے محسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ 10 ماہ میں ان دونوں پر اب اپنی گرفت مضبوط کر کے قائدانہ کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان اہم تبدیلیوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کابینہ محض 50 روز کے لیے نہیں بلکہ شاید 5 سالہ مدت کا باقی ماندہ عرصہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سابق وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کو وزارت داخلہ کا اہم منصب دیا گیا ہے۔ اپنی 4 سالہ سابق وزارت میں بھی انہوں نے پاکستان چین راہداری منصوبے پر کافی کام کیا۔
نئے چہروں میں پاناما مقدمے میں وزیر اعظم کا بھرپور اور منہ توڑ قسم کا دفاع کرنے والے فیصل آباد سے طلال چوہدری، ناروال سے دانیال عزیز خان، جنوبی پنجاب کے رحیم یار خان سے ارشد لغاری اور توبہ ٹیک سنگھ سے جنید انور بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دانیال عزیز وزیر مملکت کے بجائے وفاقی وزیر بننا چاہتے تھے، تاہم پارٹی قیادت اس پر متفق نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، جبکہ دانیال عزیز نے ان خبروں کی تردید کی اور کہا کہ وہ دل سے نواز شریف کے ساتھ کام کرتے تھے اور مستقبل میں بھی کام کرتے رہیں گے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی تابندہ کوکب۔ نومنتخب وفاقی کابینہ پر ایک طائرانہ نظر سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی نئی ٹیم پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شخصیت کی چھاپ کتنی نمایاں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ انتخابی کابینہ ہے۔ جس طرح سے بعض اہم شخصیات کے عہدوں میں رد و بدل کیا گیا ہے وہ خاصا دلچسپ اور مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف کے مزاج اور پالیسیوں کا مظہر ہے۔ اسلام آباد سے نامنگار آصف فاروقی نے کابینہ میں شامل اشخاص کے انتخاب کے مقصد جاننے کی کوشش کی ہے۔
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی کابینہ میں خارجہ، دفاع اور داخلہ کے قلمدان ان تین افراد کو دیے گئے ہیں جو مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف کے بہت قریبی اور قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ خواجہ آصف، خرم دستگیر خان اور احسن اقبال، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کے نام نواز شریف کی رخصتی کے بعد وزارت عظمیٰ کے لیے زیر غور بھی آئے تھے، اور نواز شریف ان میں سے کسی کو بھی وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کر سکتے تھے۔ ان تینوں شخصیات کو ایسے عہدے دینا جن کا کسی نہ کسی سطح پر فوج کے ساتھ براہ راست تعلق بنتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ نواز شریف فوج کے ساتھ معاملات کرنے میں کتنے حساس ہیں اور یہ معاملہ اب بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی فرخ سعید خواجہ کے مطابق ان تین افراد کو اہم اور حساس ترین عہدے دینا ثابت کرتا ہے کہ حکومت محاذ آرائی کے رستے پر جا رہی ہے۔
یہ جو وزیر ہیں، یہ خواجہ آصف صاحب کا آپ نے نام لیا، خرم دستگیر، احسن اقبال، یہ سارے ان کا جدوجہد کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور ان کو لے کے آنا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے مسلم لیگ نون کی حکومت۔
پیناما مقدمے میں روزانہ کی بنیادوں پر حکومت کا دفاع کرنے والے طلال چوہدری کو وزیر مملکت برائے داخلہ تعینات کرنا بھی اہم واقعہ ہے۔ طلال چوہدری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سابق وزیراعظم سے زیادہ ان کی صاحبزادی مریم صفدر کے قریب ہیں۔ یہ حقیقت بتاتی ہے کہ طلال چوہدری اپنے پیشرو بلیغ الرحمان کی طرح بے اختیار وزیر مملکت نہیں ہوں گے۔ اس کابینہ میں ایک اور بات جو بہت نمایاں دکھائی دے رہی ہے وہ جنوبی پنجاب کی غیر معمولی نمائندگی ہے۔ اس 43 رکنی کابینہ میں جنوبی پنجاب سے کم از کم 8 وفاقی اور مملکت کے وزیر شامل ہیں۔ نواز شریف کی کابینہ میں جنوبی پنجاب سے 2 وزیر شامل تھے۔ جنوبی پنجاب کے جن علاقوں اور سیاسی خانوادوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کو اس کابینہ میں شامل کیا گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ عام انتخابات میں جنوبی پنجاب کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ مثال کے طور پر رحیم یار خان سے خسرو بختیار، بیرسٹر ارشد خان لغاری اور بلیغ الرحمان کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان سے حافظ عبد الکریم اور اویس لغاری وفاقی کابینہ کا حصہ بنے ہیں۔ ملتان کے صحافی شریف جویا کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کی حد تک یہ کابینہ انتخابی کابینہ کا تاثر دے رہی ہے۔
جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے یہ وزیر بنائے گئے ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بھی جنوبی پنجاب میں کافی سرگرم ہے اور سابق وزیر اعظم یوسف جلانی بھی کافی سرگرم ہے، اسی لیے جو ہے یہ اس طرح سے جنوبی پنجاب سے کابینہ میں جو ممبران لیے گئے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ آئندہ انتخابات کی تیاری ہے، اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں جو پارٹی سے ناراض تھے وہ دیگر جماعتوں میں شمولیت اختیار کر سکتے تھے، اس کو روکنے کے لیے یہ لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے۔
لاہور کے فرخ سعید خواجہ اس رائے سے بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک نقطے کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔
مقصد ہے دو الیکشن 2018 ہے، لیکن وہ ایسے ہیں کہ جو بھاگنے والے نہ ہوں، پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں، وہ کھڑے رہیں ان کے ساتھ۔ 2018 کے الیکشن میں اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ عدالتوں سے فیصلے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں چلی جاتی ہے یا ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے، تو یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں، ایسے لوگوں کو ترجیح دی گئی۔
فرخ سعید خواجہ کے مطابق ایسے لوگوں کو کابینہ میں شامل کرنے کا مقصد نہ صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ بااثر سیاسی لوگ انتخابات میں کام آئیں، بلکہ اس سے پہلے اگر پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے تو ثابت قدم رہ کر پارٹی کی قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد۔
خاقان عباسی نے جن شخصیات کو وزارتوں کے قلمدان سونپے ہیں ان میں بظاہر ہاکش ایلیمنٹ یعنی عقابی عنصر غالب ہے۔ میں نے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر سے پوچھا کہ کیا ایسے میں عباسی حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان تعلقات میں بہتری کے امکانات ہیں؟
چنتا نہیں، کیونکہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ ہاکش ایلیمنٹ ابھی بھی ڈومیننٹ ہے اور وہ ان تعلقات کو اچھا نہیں ہونے دے گا۔ بنیادی طور پر ہمارے حالات یا انوائرنمنٹ وہی رہے گی جو پہلے تھی۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری عدلیہ مل کر ہمیں شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ملک میں ہمارے ایک ڈائیکاٹمی ہے، دوغلا پن آ گیا ہے ہمارے انوائرنمنٹ میں کہ ملٹری، جب وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو ان کا مطلب ملٹری ہوتا ہے، سول بیوروکریسی نہیں ہوتا۔ تو ملٹری ایک ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہے، جہاں پر ضرورت ہو، چاہے بارش ہو، چاہے سیلاب آئے، چاہے زلزلہ آئے، چاہے دھماکہ ہو، چاہے الیکشنز کروانے ہوں، چاہے مردم شماری کروانی ہو، اس پر آنا وہ تو لانا چاہتے ہیں کہ جی وہ آ کے کر دیں، کیونکہ سول نظام جو سیاسی نظام ہے، جو کہ مدر سسٹم ہے، وہ ہمارا بہت کمزور ہے۔ تو ہر جگہ پر جب فوج آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ میرے خیال میں عدلیہ نے اس جی آئی ٹی میں دو آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں کو اس لیے ڈالا تھا کہ سول بیوروکریسی کو تھوڑی سی اسپائن دی جائے، طاقت دی جائے، تاکہ وہ کھڑے ہو سکیں اور صحیح انصاف کر سکیں اس میں، اور وہ ان کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اور اگر یہ ہوگا تو وہ پھر چیخیں چلائیں گے اور یہ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے۔
تو اگر سول ملٹری تعلقات میں بہتری کے امکانات نہیں ہیں، تو پھر کیا یہ حکمت عملی حکومت کی، موجودہ حکومت کی، خاقان حکومت کی، کیا یہ قابل عمل ہے؟ کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟
شارٹ ٹرم میں، قلیل مدت میں شاید ان کو تھوڑی سی کامیابی حاصل ہو، مگر لانگ ٹرم میں، طویل المیاد عرصے میں بالکل نہیں ہوگا۔ ملک کے لیے بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ ہم جنگ کی حالت میں اناؤنس نہیں کرتے۔ اگر برطانیہ جیسا ملک ہوتا تو شاید وہ ایمرجنسی اناؤنس کر دیتا۔ جو آج گلوبلائز دنیا ہے، جہاں پر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اب یہ جو گل صاحبہ جو ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے، اب انہوں نے ہی، لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ہی اس کو ورگلایا ہے، نکالا ہے، اور اس طرح کے ٹیکٹکس کام نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کو یا فوج کو بدنام کرنے سے ان کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ شارٹ ٹرم میں ان کو تھوڑی کامیابی ہوگی، لانگ ٹرم میں ملک اور ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے۔
تو کس طرح کی ڈی اسٹیبلائزیشن یا عدم استحکام آپ کے خیال میں آ سکتا ہے؟
مجھے سب سے بڑا خطرہ کہ ایک کمزور قیادت، جو کہ جنگ کی قیادت نہ کر سکے، لیڈرشپ نہ دے سکے، ہم یہ جنگ، اس کے اثرات جو ضرب عرض، جو کہ فزیکلی ہم جیت چکے ہیں آلموسٹ، لیکن کیونکہ اس کی لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مقصد کا تعین نہیں ہوا، قومی سلامتی پالیسی نہیں ہے، ڈیفنس پالیسی نہیں ہے، وہ ہم ہار سکتے ہیں۔ نمبر دو، جب کلیش ہوگا تو وہ جلدی ہار سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اثرات کم از کم کم ہونے، ثمرات کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور سول ملٹری ریلیشن تو ایک جگہ اس سے ڈیسٹیبلائز ہوگا، مگر جنگ کے جو ثمرات کم ہوں گے، جو کہ جیتی جا چکی ہے کائنیٹک پاور کے لحاظ سے، جو کہ فوج نے کرنا ہے، تو پھر ملک دھماکے ہو سکتے ہیں، ملک میں اور افراتفری ہو سکتی ہے۔ اب الیکشنز ہونے والے ہیں، انہوں نے آلریڈی الزام لگا دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، جس کے کہ وہ شاید کہتے ہیں کہ ان کے پاس، مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اب، کیونکہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اور زیادہ شیئر ہو رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ضرور ڈیفیٹ کرنا، اور وہ بلیم کر رہے ہیں عدلیہ کو اور فوج کو۔
مسعود اختر صاحب، آپ نے جس جنگ کا حوالہ دیا، یعنی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ یا اقدامات ہیں، شدت پسندی کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، یہ تو فوج کے ہاتھ میں ہے، اس کی ساری کمانڈ، ساری اسٹریٹجی، حکمت عملی، یہاں تک کہ جو پکڑے جاتے ہیں، جن لوگوں پہ الزام ہوتا ہے دہشت گردی کا، ان کے ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں، تو اس میں سول حکومت کا تو اتنا عمل دخل نہیں ہے؟
انفارچونیٹلی یہ ستم ظریفی ہے کہ نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ مثلا اب دیکھیے، اگر ججز اور لائرز اور جو وکلا ان کو پروسیکیوٹ کریں، اگر ان کو ہم نے ایسی، اور یہ پولیٹیکل سسٹم کا کام ہے، سیاسی نظام کا کام ہے کہ وہ تحفظ پرووائڈ کریں، اگر ان کو تحفظ نہیں ہے تو آپ کو آؤٹ سورس کرنا پڑا جو دہشت گرد ہیں ان کی پروسیکیوشن کو ملٹری کورٹس کو، ورنہ وہ تو نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور پوری قوم شور کر رہی ہے، مثلا 134 بچوں کو جن لوگوں نے ذبح کیا اور بعد کے جو دھماکے ہوئے ان کے لوگ ان کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں مگر جرت نہیں ہے ہم ان کو دے سکیں سزائیں، ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، جیلز میں جا کے ان کے ٹرائلز ہوتے ہیں، اور ٹرائلز مثلا یہ جو سلمان تاثیر کا اسیسن تھا اس کو دہشت گردی کی عدالت میں جیل میں جا کے جج صاحب نے فیصلہ دے کے وہ پھر باہر بھاگ گئے، تو ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے جو قیادت ہے، جنگ کی کرنی ہے تو نمبر ایک جنگ کا مقصد ان رائٹنگ لکھا ہونا چاہیے، نمبر دو وہ ڈرائیو ہونا چاہیے دفاعی پالیسی سے، دفاع پالیسی قومی سلامتی پالیسی، قومی سلامتی پالیسی قومی مفادات سے، قومی مفادات مشترکہ مقصد اور قومی شناخت سے، یہ چھ کے چھ ویلیوز سول حکومت نے، اور مجھے افسوس سے کہنا تھا مشرف بھی جب پاور میں تو نہیں کیا انہوں نے، یہ پہلی حکومت نہیں ہے، اور یہ نہیں ہوگا تو پھر ملک ڈی سٹیبلائز ہوگا، اور پھر سیفٹی اور سیکیورٹی سلامتی نہیں مل سکتی ججز کو اور ان کو، تو یہ ہمیں آؤٹ سورس کرنی پڑیں گی ساری چیزیں، فوج جب ان کو مجبوری ہوتی ہے فوج کے امپلائی کرتے ہیں تو فوج ان کو بہت اچھی لگتی ہے سیلابوں میں اور جہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں اور جہاں پہ زلزلے آتے ہیں اور جہاں پہ کوئی چیز ہو جاتی ہے مردم شماری ہوتی ہے گھوسٹ سکولز ہوتے ہیں، لیکن فوج انفارچونیٹ، اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں بالکل نہیں ہونا چاہیے، مگر آئی تھنک آئی ایم افریڈ کہ سول حکومت میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہاکس ڈومیننٹ ہیں اور وہ اس خلیج کو اور بڑھائیں گے اور میرے خیال میں ملک اور ڈیسٹیبلائز ہوگا۔
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر۔ اور اب پاکستان کی سیاسی بساط سے یہ خبر کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر انہی کی جماعت کی رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ عائشہ گلالئی نے الزام عائد کیا تھا کہ عمران خان انہیں موبائل فون پر قابل اعتراض پیغامات بھیجتے تھے۔ اسلام آباد سے نمہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ۔
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی عارفہ خالد کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد کے مطابق یہ کمیٹی ایک ماہ کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کر کے ایوان میں پیش کرے گی۔ اس حساس معاملے پر پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کمیٹی کی کارروائی ان کیمرہ ہوگی۔ قرارداد منظور ہونے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت کرنے کے بعد خصوصی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے زیادہ ارکان خواتین ہوں گی۔ اس سے پہلے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنی تقریر کے دوران ممبر قومی اسمبلی عائشہ گلالئی کی جانب سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر لگائے گئے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے تقدس کو بحال رکھنا سب ارکان کی ذمہ داری ہے۔
یہ ایسا ایلیگیشن لگا ہے جو ہاؤس کے اندر ہے، ہاؤس کے تقدس کا مسئلہ ہے، اور میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہم نے اس ایوان کی عزت بڑھانی ہے، اس میں کمی نہیں کرنی گالی گلوچ کر کے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں جو ان کیمرہ ہو، ان کیمرہ پبلک نہ ہو، یہ ہاؤس کا معاملہ ہے، ہاؤس میں ہی حل ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے ہم جنہوں نے الزام لگایا ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جن پر الزام لگا ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کا حق ہے کہ وہ دفاع کر سکیں ان الزامات کا۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ کمیٹی بن جائے، اس میں جو باتیں بھی ہوں وہاں پر ہوں اور یہ بات ختم ہو جائے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ عائشہ گلالئی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کے سربراہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والی خواتین نے عائشہ گلالئی کی طرف سے عمران خان کے خلاف انکشافات کرنے پر ان کی جرت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شگفتہ جمانی نے بھی عائشہ گلالئی کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ عمران خان اس معاملے پر بنائی گئی کسی بھی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی نے 1 اگست کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں پارٹی کے سربراہ عمران خان پر موبائل فون کے ذریعے قابل اعتراض پیغامات بھیج کر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ عمران خان اور ان کے ارد گرد موجود لوگوں کے ہاتھوں عزت دار خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تاہم تحریک انصاف کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہاتھ ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
انڈیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کولمبو میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن انڈیا نے اپنی پہلی اننگز 9 وکٹوں کے نقصان پر 622 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی۔ چتیشور پجارا اور اجنکیا رہانے کے درمیان چوتھے وکٹ کے لیے 217 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ پجارا 133 اور رہانے 132 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آج کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 50 رنز بنائے، لیکن پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے اسے مزید 572 رنز درکار ہیں۔ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان چوتھا اور آخری ٹیسٹ میچ آج سے اولڈ ٹریفرڈ میں شروع ہو گیا ہے۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ آج سے لندن میں شروع ہو گئی ہے۔ دنیا بھر کی نگاہیں عالمی اور اولمپک چیمپئن یوسین بولٹ پر لگی ہیں، جو اس چیمپئن شپ کے بعد ایتھلیٹکس کی دنیا کو خیر باد کہنے والے ہیں۔ برطانوی ایتھلیٹ ماؤفارا کی بھی آخری ورلڈ چیمپئن شپ ہے۔ خواتین یورو فٹ بال کا فائنل ہالینڈ اور ڈینمارک کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں میزبان ہالینڈ نے انگلینڈ کو 3 گول سے ہرایا اور ڈینمارک نے آسٹریا کو پینالٹیز پر 3 گول سے شکست دی۔ برازیل کے فٹ بالر نیمار کا کہنا ہے کہ انہوں نے بارسلونا چھوڑ کر پیرس سین جرمان میں شمولیت پیسے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے اختیار کی کیونکہ وہ نئے چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اور وہ بارسلونا کی طرف سے کھیلتے ہوئے وہ سب کچھ حاصل کر چکے ہیں جس کی خواہش ایک کھلاڑی کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈیوس کپ کے سنگلس میچ بدستور 5 سیٹس پر مشتمل ہوں گے۔ سنگلس میچوں کو 3 سیٹس تک محدود کرنے کی تجویز ایک بار پھر مسترد کر دی گئی۔ عالمی نمبر 1 اینڈی مرے بھی ڈیوس کپ کا سنگلز 3 سیٹس تک محدود کرنے کے حق میں تھے۔ مرے انجری کے باعث آئندہ ہفتے مونٹریال میں شروع ہونے والا راجرز کپ ٹینس ٹورنامنٹ نہیں کھیل پائیں گے۔ سٹی اوپن ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں میلوش راونچ، جیک ساک، کیوین اینڈرسن، الیگزینڈر زیواریو اور کئی نشیکوری نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں۔
کھیلوں کے حوال کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز۔ صوبہ سندھ میں شہریوں کی پراسرار گمشدگیوں کے خلاف سرگرم سماجی رہنما خود لاپتہ۔ تفصیل سیربین کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے طویل مشاورت اور غور کے بعد اپنی نئی وفاقی کابینہ میں وزیر خارجہ کا اہم عہدہ خواجہ آصف کو سونپا ہے، جبکہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری احسن اقبال کو سونپی گئی ہے۔ ویٹیکن نے وینزویلا کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ نئی آئینی اسمبلی کی تشکیل کو منسوخ کر دے۔ ان کے مطابق اس سے مصالحت اور امن کے بجائے تناؤ اور تنازع کا ماحول پیدا ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ایک سابق معاون اعلی ایری ہیرو نے بدعنوانی کے مقدمات میں بنیامین نتن یاہو کے خلاف گواہی دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کانگو کے علاقے قصائی میں ڈھائی سو سے زیادہ افراد نسلی قتل عام کا شکار ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں. اور انڈیا میں ہونے والی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ ملک میں بولے جانے والی آدھی سے زیادہ زبانیں اگلے 50 سالوں میں معدوم ہو جائیں گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دیگر موضوعات میں پہلے امریکہ، جہاں صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے خصوصی وکیل نے 60 سے زیادہ ارکان پر مشتمل گرینڈ جوری قائم کر دی ہے. یہ جوری شہادت کے لیے کسی بھی شخص کو طلب کرنے کی مجاز ہوگی. سیاسی حلقوں کے مطابق یہ گرینڈ جوری وفاقی تفتیشی عمل کو تقویت دینے کے لیے بنائی گئی ہے. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں روس کے مبینہ طور پر اثر انداز ہونے کے الزامات کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان الزامات کو ثابت کرنے کی تمام کوششیں بے سود ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار.
2016 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج پر مبینہ طور پر روس کے اثر انداز ہونے کے حوالے سے تفتیشی عمل شدید ہوتا جا رہا ہے. خصوصی وکیل رابرٹ ملر اپنے تفتیشی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 60 سے زائد ارکان پر مشتمل گرینڈ جیوری کی مدد لے رہے ہیں. رابرٹ ملر امریکہ کے صدارتی انتخاب میں روس کے مبینہ طور پر اثر انداز ہونے اور ٹرمپ کے اس حوالے سے کسی بھی تعلق سے متعلق ایف بی آئی کی جانب سے کی جانے والی تفتیش کی نگرانی کر رہے ہیں. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رابرٹ ملر اب تفتیش میں تیزی اور سختی لا رہے ہیں. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان الزامات کو مسلسل مسترد کرتے چلے آئے ہیں. انہوں نے ایک بار پھر اس سارے عمل کو ایک من گھڑت قصہ قرار دیا ہے. مغربی ورجینیا میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
The Russia story is a total fabrication.
روس کی مداخلت کے حوالے سے قصہ جھوٹ پر مبنی ہے. یہ امریکی سیاست کی تاریخ میں سب سے بڑا نقصان کا محض عذر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس الزام کا سہارا لیتے ہیں.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کی کامیابی روس کے مرہونے منت ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ عوام کے ووٹوں سے حاصل کی گئی تھی. انہوں نے ڈیموکریٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
وہ بے بنیاد قصے کی مدد سے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اس طرح سے وہ نہ صرف ہم سب کو رسوا کر رہے ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر وہ ہمارے ملک اور ہمارے آئین کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے ارادے ایمانداری اور خلوص پر مبنی ہیں، جو ان لاکھوں لوگوں کا حق ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور یہ تمام امریکیوں کا حق ہے جو بہتر مستقبل چاہتے ہیں.
اس سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ روسیوں کے ساتھ ان کی ملی بھگت کی 7 ماہ سے جاری تحقیقات اور سماعتوں کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا ثبوت نہیں لا سکا. سیاسی حلقوں کے مطابق یہ گرینڈ جیوری وفاقی تفتیشی عمل کو تقویت دینے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ جیوری شہادت کے لیے کسی بھی شخص کو طلب کرنے کی مجاز ہوگی. یہ جیوری ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم کے روس کے ساتھ ممکنہ رابطوں کا بھی کھوج لگانے کی کوشش کرے گی.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سنا رہی تھیں. اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ پولیس اہلکار صوبہ خیبر پختونخوا میں ہلاک ہوئے ہیں، جن کی تعداد 1200 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. آج خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبوں میں ہلاک ہونے والے ان پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ.
آج پشاور اور صوبے کے دیگر اضلاع میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، جبکہ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس صفوت غیور کی قبر پر پھولوں کی چادر نچھاور کی گئی. پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی. صفوت غیور سال 2010 میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. خیبر پختونخوا میں 1970 سے اب تک 1600 سے زیادہ پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 1200 سے زیادہ گزشتہ 11 سالوں میں جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. ان میں ایک ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس، 2 ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اور 6 سپرنٹینڈنٹ پولیس افسران شامل ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے ڈیوٹی کے دوران ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے لیے معاوضے میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے اسے 1 کروڑ روپے کر دیا ہے، جبکہ پولیس افسران کے لواحقین کے لیے یہ رقم 2 کروڑ روپے تک کر دی گئی ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 800 سے زیادہ پولیس اہلکار اور افسران ہلاک ہوئے ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار کاظم مینگل.
مارے جانے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب سے بڑی تقریب پولیس لائن کوئٹہ میں منعقد ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی پولیس بلوچستان احسن محبوب کا کہنا تھا کہ پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی قربانیوں کی وجہ سے ان کمزور طبقات کو محفوظ بنایا گیا ہے جن کو عسکریت پسندی اور شدت پسندی کے واقعات میں ادف بنایا جاتا رہا. بلوچستان میں سن 2000 میں آلات کی خرابی کے بعد سے اب تک پولیس کے 835 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں. پہلے ان واقعات میں ایڈ کانسٹیبل تک کے رینک کے مارے جانے والے ہر پولیس اہلکار کے لواحقین کو دیگر مراد کے علاوہ 20 لاکھ روپے معاوضہ دیا جاتا رہا، لیکن 1.5-2 سال قبل اس رقم کو بڑھا کر 40 لاکھ روپے کر دیا گیا.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صوبہ سندھ میں بھی پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. ان میں کراچی میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. مزید تفصیل سنتے ہیں ہمارے ساتھی ریاض سہیل سے.
صوبہ سندھ میں گزشتہ 1.5 سال میں 62 پولیس اہلکار ٹارگٹ کلنگ اور مقابلوں میں ہلاک ہوئے ہیں. سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال کراچی میں رہی، جہاں 42 اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا. محکمہ پولیس کی جانب سے فراہم کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 2016 میں 41 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ رواں سال کے 6 ماہ میں 21 اہلکار ہلاک ہوئے. آج یوم شہدائے پولیس کے موقع پر صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال اور آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ، ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر اور دیگر افسران نے خون کا عطیہ دیا. صوبائی وزیر سہیل انور سیال نے لاڑکانہ میں ایک ریلی کی قیادت کی، جبکہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے ابوالحسن اصفہانی روڈ پر ہلاک ہونے والے ٹریفک اہلکار کی ہلاکت کے جائے واردات کا دورہ کیا. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پولیس اہلکاروں کو قربانیوں پہ خراج تحسین پیش کیا ہے اور حکومت سندھ کو ہدایت کی ہے کہ شہدا اہلکاروں کے خاندانوں کا خیال رکھا جائے.
صوبہ پنجاب میں 1970 کے بعد سے اب تک 1400 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. ان میں زیادہ تر سال 2007 کے بعد دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنے ہیں. صوبہ پنجاب میں دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے معاوضہ جبکہ دیگر مراد بھی دی جاتی ہیں. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں شہریوں کی پراسرار گمشودگیوں کے خلاف مہم چلانے والے سماجی رہنما پنہل ساریو اب خود لاپتہ ہیں. اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات ایک ڈبل کیبن کار میں سوار نامعلوم افراد انہیں ساتھ لے گئے تھے. حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ.
پنہل ساریو معروف سماجی رہنما اور سیاسی کارکن ہیں. گزشتہ رات وہ حیدرآباد میں ایک تقریب سے باہر آئے اور انہیں اٹھا لیا گیا. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ایک اور سماجی کارکن جبار بھٹی موجود تھے.
سر ہم سارے دوست ساتھ تھے، کھانا بدوش میں چھوٹی سی تقریب تھی، ہمارے دوست انیل کی برتھ ڈے پارٹی تھی. ہم وہاں سے نکلے ہیں 10:50 پہ. جیسے ہی ہم نکلے ہیں سندھ میوزیم کے گیٹ سے ٹورس جا رہے تھے یو ٹرن کر کے قاسم آباد، تو ایکزیکٹلی سندھ لینگویج اتھارٹی ہے اس کے گیٹ پہ ایک ڈبل کیبن گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس میں کوئی 15 کے قریب کوئی لوگ تھے وردیوں کے ساتھ، جو بلیک والی وردی ہے جو کمانڈو پہنتے ہیں. ہم دوسری گاڑی میں تھے، پنر صاحب ہم سے پیچھے تھا، ڈاکٹر ہریش ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں. ساتھ ہی جیسے انہوں نے پہلے ہماری گاڑی کو روکا، ہم نے یہ سوچا کہ شاید کوئی چیکنگ چل رہی ہے، تو ہم آگے چلے گئے. پیچھے پنر صاحب تھے تو ان کی گاڑی کو اس نے روکا. انہوں نے جو ان کو ان گاڑی میں سے بٹھا کر اس گاڑی میں وائٹ ڈبل کیبن تھی، اس میں ان کو انہوں نے بٹھا دیا.
یہ رپورٹ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن نے ارسال کی تھی. پاکستان میں رفاعی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن نے یہاں لندن کے علاقے کینزنگٹن میں گرینفیلڈ ٹاور کی آگ کے متاثرین کے لیے 1 لاکھ پاؤنڈ کا عطیہ دیا ہے. ہماری ساتھی امبر خیری نے ایدی فاؤنڈیشن کے رکن اور مرحوم عبدالستار ایدی کے بیٹے فیصل ایدی سے پوچھا کہ جب ان کے ادارے کو پاکستان میں ہی اتنے چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے تو پھر انہوں نے لندن کے ان متاثرین کی مدد کرنے کا کیسے سوچا.
ہم انٹرنیشنلی کافی عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں. ایدی صاحب نے جو ہے وہ مصر کے زلزلے میں، سونامی میں، ترکی کے زلزلے میں اور چائنا کے زلزلے میں اور بہت ساری دیگر دوسری جگہوں کے اوپر بھی جو ہے کام کیا ہے. آرمینیا کے زلزلے میں کام کیا تھا جس کی وجہ سے سوویت یونین نے انہیں لینن پیس پرائز دیا تھا. اور پھر کچھ لوگوں نے، پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ لوگ ہمیں، انہوں نے چندہ دیا تھا اس شرط پہ کہ آپ اس کو گرینفیلڈ ٹاور کے جو وکٹمز ہیں ان پہ خرچ کریں گے. تو اس میں پھر کچھ ہم نے خود ملا لیا ایدی فاؤنڈیشن سے اور 1 لاکھ پاؤنڈ کا چیک جو ہے یہاں کی جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے ان کی بحالی اور ان کی بہتری کے لیے ان کو چندہ دیا. ہماری خواہش تھی کہ ہم زیادہ کر سکیں لیکن اتنے ہی جو ہے وہ ہم کر سکیں. لیکن
یہ بتائیں کہ جو 1,00,000 پاؤنڈ کی رقم آپ نے جمع کی ہے یہ کس نے ڈونیشنز دیے ہیں؟
یہ پاکستانی کچھ لوگ تھے, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا پچھلے
برطانیہ
میں ہی کہ ہم چندہ دینا چاہتے ہیں گرین فیلڈ ٹاور پہ تو آپ کام کریں گے. تو ہم نے کہا تھا ہم نے سوچا ہوا ہے, بلکہ ہم نے کیا بھی تھا اس وقت, ان کو تھوڑا بہت کھانا بھی دیا تھا, سامان وغیرہ کپڑے وغیرہ اور چیزیں وغیرہ بھی پرووائڈ کی تھیں ہمارے جو یہاں کے ورکرز ہیں انہوں نے. اور اب اس میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی تفریق نہیں رکھی کہ صرف مسلمانوں کی مدد کی جائے. ہم نے جو ہے وہ تمام تر جو متاثرین ہیں بلا کسی امتیاز کے جو ہے جو کام کرنے والی آرگنائزیشن ہے اس کو کہا کہ بلا کسی امتیاز کے کسی بھی کمیونٹی کسی بھی کاسٹ کریڈ ریلیجن کے فرد پہ بھی آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں.
تو آپ نے کس تنظیم کو یہ ڈونیشن دیا ہے؟
یہ کنزنگٹن اینڈ چیلسی فاؤنڈیشن ہے, اس میں ایک سوزین ہوتی ہے اس کی ڈائریکٹر ہیں, وہ اچھی یہاں کی جو ہے وہ ورکر ہیں, سوشل ورکر ہیں, اور انہوں نے اس انسیڈنٹ میں بہت اہم سماجی کام کیا ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بحالی کا کام کر رہے ہیں.
اچھا, یہ برطانیہ سے یہ ساری ڈونیشنز آپ نے جمع کیں, لیکن یہاں اتنی زیادہ تنظیمیں ہیں جو ان کی مدد کر رہی تھیں, امدادی تنظیمیں تھیں, تو آپ کا کیا خیال ہے لوگوں نے آپ کو یہ ڈونیشنز کیوں دینا پسند کیا؟
اعتماد کرتے ہیں, پاکستانی کمیونٹی ہم پہ اعتماد کرتی ہے اور اس وجہ سے ہمیں فخر بھی ہے, خوشی بھی ہے کہ ہم پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں. جہاں کہیں بھی ایون پاکستانی پریشانی میں ہوتے ہیں یا دوسری انٹرنیشنل کمیونٹیاں پریشانی میں ہوتی ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے ہمیں اس بنیاد پہ چندہ دیا تھا کہ ہم ان کی فلاح کے لیے خرچ کریں گے جو یہ گرینڈ فیلڈ ٹاور کے متاثرین ہیں. ہے تو دکھ کی بات, لیکن جو ہے وہ ہم نے ان کی بحالی کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا اور امید کرتے ہیں کہ ہم مزید بھی ان کی مدد کر سکیں. اور دیگر دنیا میں بہت سارے دوسرے مسائل بھی چل رہے ہیں بہت سارے ممالک میں. اس وقت مڈل ایسٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے. ابھی ہمیں انشاءاللہ شام میں بھی جانا ہے اور اس کی یمن کی بھی بہت ہی حالت خراب ہے, تو یہ بھی مجھے انشاءاللہ میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے. تو میں انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو مہاجرین ہیں ان کی بحالی کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے مقامی جو وہاں کی تنظیمیں ہیں جو ریڈ کریسنٹ وغیرہ یا دوسری تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ ان کی مدد کی جائے.
عیدی فاؤنڈیشن کے فیصل عیدی گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی عمبر خیری سے. 70 سال پہلے ہندوستان کی تقسیم کے بعد بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے, لاکھوں افراد مارے گئے تو لاکھوں بے گھر ہوئے. تاریخ کے اتنے بڑے صحنے کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی میوزیم نہیں تھا, مگر اب ایک غیر سرکاری تنظیم نے بھارتی حکومت کی مدد سے میوزیم آف پارٹیشن یعنی تقسیم کا عجائب گھر قائم کیا ہے. اس میوزیم میں ان لوگوں کے تجربات اور مشاہدات محفوظ ہیں جنہوں نے اس خونریزی کو قریب سے دیکھا تھا. بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ.
انڈیا اور پاکستان کی سرحد پر ایک ایسی خاردار باڑ بھی ہے جو ہزاروں ہندوستانی کسانوں کے دلوں سے ہو کر گزرتی ہے. کسانوں کے گھر اس پار ہیں اور زمینیں اس پار. ملک کی تقسیم تو 70 سال پہلے ہو گئی تھی, لیکن پنجاب کے بہت سے کسانوں کی زندگی 1980 کے عشرے میں اس وقت دوبارہ بڑھ گئی جب ریاست میں علیحدگی کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور حکومت نے در اندازی اور اسمگلنگ روکنے کے لیے تقریباً 550 کلومیٹر لمبی سرحد پر خاردار تار لگانے کا فیصلہ کیا. یہ باڑ سرحد سے پہلے ہندوستانی سرزمین پر لگائی گئی, جس کی وجہ سے اب کسانوں کو اپنی ہی زمینوں تک پہنچنے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کی سخت نگرانی میں تاروں کے پار جانا پڑتا ہے. واگا اٹاری چیک پوسٹ کے قریب واقع دھنوا گاؤں میں روزانہ یہ مشکل سفر طے کرنے والوں میں ہرمندر سنگھ بھی شامل ہیں.
ہم کھاد پانی جا رہے ہیں آگے, جو کھاد پانی کے لیے بندہ آ رہا ہے, مگر اس کو کھاد کھڑیں گے, چیکنگ کریں گے کھاد کو پہلے گاڑی میں لوڈ کیا اس کو.
ان کا کہنا ہے کہ تاروں کے پار جانا بہت مشکل کام ہے. بی ایس ایف والے پہلے سارا سامان اترواتے ہیں, چیکنگ ہوتی ہے, پھر دوبارہ سارا سامان ٹریکٹر ٹرالی پر لاتا جاتا ہے اور پھر آپ تاروں کے اس پار جا سکتے ہیں. لیکن بی ایس ایف والے وہاں بھی نگرانی کرتے رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے جیل چلے گئے ہوں.
لگتا ہے جتنا جیل چل جائے وہ چیز لگ دی, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਂ, ਉੱਧਰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ ਵਢਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਜੀ।
ਬਾਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ।
ਅਜੇ ਜਬ ਆਪ ਉਧਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਕੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤੋ ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰਤੇ
ਹੋਏ? ਹਾਂ
ਹਾਂ ਉਨਸੇ ਆਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ
ਹਾਂ ਆਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਤੋ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ।
ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੇ ਗਾਓ ਮੇ ਸਭ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰ ਏਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਬੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੇ ਤੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੈਸੇ ਹੋਗਾ? ਗਾਓ ਮੇ ਪੀਪਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਮਾ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸੀ ਪੇੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰੇ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸੇ ਹੈ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੇਟ ਸਾਡਾ ਖੋਲਦੇ ਆ 10:30 ਵਜੇ, ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ।
ਗਾਓ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਤਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਭੂਲ ਗਈ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਮੇ ਟੀਚਰ। ਜਬ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਥੇ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਥੀ, ਰਾਤ ਮੇ ਅਗਰ ਖੇਤੋਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਤੋ ਏਕ ਪਰਚੀ ਬਣਤੀ ਥੀ ਬਸ, ਦਿਨ ਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਤਾ ਥਾ, ਕਭੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੋ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਨਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਤੇ ਹੋਏ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੋ ਕੇ ਪਾਰ ਮੇਰੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰਫ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਹੈ ਤੋ ਉਧਰ 2 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ, ਵਹਾਂ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਤੇ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਹਰ ਘਰ ਕੀ ਯਹੀ ਕਹਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਓ ਮੇ ਏਕ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਓ ਸੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਇਤਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਕਰ ਲੌਟਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਭੀ ਲੌਟ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਮਰ ਗਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 11,000 ਖਾਨਦਾਨੋਂ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 17,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ ਤਾਰੋਂ ਕੇ ਪਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਤਨੇ ਆਜਿਜ਼ ਆ ਚੁਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਉਨਕੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖਰੀਦ ਲੇ। 70 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਤਕਸੀਮ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨੋਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੋ ਜਬ ਵੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਪਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਹਲੀਮ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ।
ਔਰ ਅਬ ਹਫਤਾਵਾਰ ਫੀਚਰ ਖੇਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਸੇ, ਤਰਤੀਬੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਬਦੁਲਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਕੂਰ ਕੀ ਹੈ।
شہریار خان نے اس ٹینیور میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکستان اور بھارت،
ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑی شخصیت نجم سیٹھی موجود تھے۔
تمہارے کو کوئی سنائی نہیں دے رہا، گالی نکالے، کچھ کرے، تو اپنی گیم کھیلو۔
لاسٹ گیم انٹرنیشنل کپ کھیلا تھا آپ کی پاکستان نیشنل ٹیم نے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔
شہریار خان، پاکستان کرکٹ بورڈ کو الوداع، ان کا یہ دور کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ بھارتی خواتین کرکٹرز کے لیے زندگی کتنی دشوار، اور فٹ بالر محمد عادل پاکستان میں فٹ بال کی حالت سے کیوں مایوس؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان 3 سالہ مدت پوری کر کے آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے، اور آئندہ چند روز میں نئے چیئرمین کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کے طور پر نجم سیٹھی کا انتخاب یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے سابق کپتان رمیز راجہ کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ شہریار خان کا یہ دور کس طرح یاد رکھا جائے گا۔
شہریار خان نے اس ٹینیور میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکستان اور بھارت کرکٹ دوبارہ سے شروع ہو جائے، اور یہ ٹینیور ان کا یاد رہے گا۔ ایک ٹرائے کے حساب سے ایک شریف انسان ہیں, ہمیشہ کرکٹ کی بہتری ان کے لیے امپورٹنٹ رہی ہے, پولیٹکس سے دور رہتے ہیں.
میں نے یہی سوال صحافی شاہد اختر ہاشمی کے سامنے بھی رکھا.
دیکھیں, دوسرا دور جو شہریار خان کا ہے وہ اس لحاظ سے ان کے پہلے دور سے مختلف ہے کہ اس بار ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑی شخصیت نجم سیٹھی موجود تھے, جو خود 2014 میں چیئرمین بنے تھے, لیکن عدالتی فیصلوں کی وجہ سے وہ پھر چیف ایگزیکٹو بن گئے, آئین میں ترمیم بھی ہوئی. تو اس لحاظ سے شہریار خان کے لیے یہ دور مشکل تھا کہ وہ جو فیصلہ کرتے تھے اس پہ انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا, نجم سیٹھی کی جانب سے بھی اور دوسرے لوگوں کی جانب سے بھی. لیکن اس دور میں ان کے جو بڑے فیصلے ہوئے ان میں سب سے بڑا فیصلہ جو انہوں نے نئی سلیکشن کمیٹی بنائی اور 90s کے پلیئرز لے کے آئے انضمام الحق, اور پرانی روایات کو توڑا جس میں 60 اور 70 کی دہائی کے سلیکٹرز آ رہے تھے. تو ایک نئی سوچ ایک سلیکشن میں پاکستان ٹیم کی آئی اور اس کا ہم نے دیکھا پھل ملا پاکستان ٹیم کو جب پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی جیتی. اور اسی طرح وہ کوچ مکی آرتھر کو لے کے آئے, پہلے ٹینیور میں وہ باب وولمر کو لے کے آئے تھے, اس ٹینیور میں وہ مکی آرتھر کو لائے اور مکی آرتھر کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے دیکھا کہ ان پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیتا, تو وہ مکی آرتھر کو لانے کی ہی وجہ سے ہوا. انٹرنیشنل کرکٹ ریوائیو نہیں کر سکے شہریار خان صاحب, بڑا مشکل ٹاسک تھا. زمبابوے کی ٹیم کو ضرور لائے, کافی پیسے بھی خرچ ہوئے, لیکن اس سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی راہیں نہیں کھل سکیں. اب وہ جاتے جاتے کوشش کر رہے تھے کہ ورلڈ 11 آ جائے اور اس سے تھوڑی سی ہو, اس سے بھی کافی کوئی فرق نہیں پڑنے والا پاکستان کو.
میں نے رمیز راجہ کو یاد دلایا کہ آپ شہریار خان کے پہلے دور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں, تو ان کے پہلے دور کا موازنہ موجودہ دور سے کس طرح کریں گے؟
پچھلا ٹینیور ان کا یاد رہے گا جو کہ 2004 میں بھارت پاکستان کی سیریز ہوئی تھی, کیونکہ اس سے بڑا ایک کرکٹ کا مقابلہ دیکھنے میں نہیں ملا تھا. تعلقات بہت بہتر ہوئے تھے اور اس وجہ سے میرا اپنا یہ خیال ہے, کیونکہ جو میں ان کے ساتھ کام کیا تھا, کہ وہ ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی.
میں نے شاہد ہاشمی سے پوچھا کہ کیا شہریار خان اپنے پچھلے دور میں فیصلے کرنے کے سلسلے میں زیادہ با اختیار اور آزاد تھے؟
وہ اس لیے زیادہ میں کامیاب سمجھتا ہوں کہ اس میں فیصلے کرنے کے لیے وہ آزاد تھے, ان کے اوپر کوئی اور تلوار نہیں تھی یا کوئی اور ایسا آفیشل نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا. اس والے دور میں ہارون رشید کو وہ نہیں چاہتے تھے, انہوں نے خود ہی ہٹایا, لیکن ہارون رشید پھر نجم سیٹھی کے قریب ہونے کی وجہ سے دوبارہ آ گئے. تو پہلے دور میں وہ آزاد تھے, خود مختار تھے, اسی لیے انہوں نے کافی اچھے فیصلے کیے. باب وولمر کو لانا اس والے دور میں سب سے بڑی چیز تھی, اور اس پہلے والے دور میں 2004 والا جو دور تھا وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکے, اس والے دور میں انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. اور دوسرے دور کی ایک بڑی کامیابی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے بگ تھری کی لابنگ کر کے شہریار خان نے, اور اس میں شہریار خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس لیے کہ وہ سفارتکار رہے ہیں. تو انہوں نے اس والے دور میں دوسرے دور میں بگ تھری کو ختم کرنا بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے.
پاکستان میں خواتین کرکٹ کے معاملات بیانات میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن بھارت میں خواتین کرکٹرز کی زبردست پذیرائی ہوئی ہے, اور کیوں نہ ہوتی, آخر بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کا فائنل جو کھیلی ہے جس میں اسے انگلینڈ کے خلاف صرف 9 رن سے شکست ہوئی. بھارت میں خواتین کرکٹ کی حالت جو بہتر شکل میں آج موجود ہے, ظاہر ہے وہ پہلے نہ تھی. وہاں بھی خواتین کھلاڑیوں کو معاشرتی اور دیگر مسائل کا سامنا رہا. دلی سے آدیش کمار گپتا.
انڈین ویمن کرکٹ ٹیم بھلے ہی آئی سی سی ویمن عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں میزبان انگلینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیم سے محض 9 رن سے بات کھا گئی, لیکن اس کے باوجود ان کی کامیابی کے سفر کو کم کر کے نہیں آنکا جا سکتا, خاص کر تب جب بھارت میں خواتین کے لیے کھیلوں کی دنیا میں اپنا مقام بنانا قطعی آسان نہیں ہو. کرکٹ کو لے کر کپتان متالی راج کے جذبے کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ 35 سال کی ہو چکی متالی راج ایسے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو پوچھنے لگے کہ کرکٹ کب چھوڑ رہی ہو. نیوزی لینڈ کے خلاف 171 رنوں کی ناباد اننگ کھیل کر راتوں رات سرخیاں بٹورنے والی بھارت کی ہرمن پریت کور اپنے والد کے ساتھ جا کر میدان میں پہنچ کر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کو مجبور تھی. ان کے والد ہرمندر سنگھ کہتے ہیں,
کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو گراؤنڈ میں نہیں بھیجتا تھا, بیٹی لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلتی تھی. میں نے تو یہی بولیا سی کہ تمہارے کو کوئی سنائی نہیں دے رہا, گالی نکالے کچھ کرے, تو اپنی گیم کھیلو. اس ٹائم بچی سی بالکل, یہ ہے چھوٹی سی.
مشکلوں کا دور دوسری کھلاڑیوں کے لیے بھی سہل نہیں تھا. عالمی کپ میں 8 میچوں میں 381 رنز بنانے والی سلامی بلے बल्लेबाज पूनम राउत का बचपन मुंबई की झोपड़ पट्टी कहे जाने वाली चाल में बीता। उनके वालिद गणेश श्याम एक टैक्सी ड्राइवर थे और उन्होंने अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए पैसे जोड़े और क्रिकेट किट ला कर दी। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी क्रिकेट सीखने के लिए वेस्ट बंगाल से 42 किलोमीटर दूर कोलकाता जाती थी। गुज़िश्ता आलमी कप में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेकर जीत में अपना अहम रोल अदा करने वाली स्पिनर एकता बिष्ट का परिवार गरीबी से लड़ रहा था। साल 2010 में जब एकता बिष्ट को इंडिया ए से खेलने का बुलावा आया तब उन्हें 10,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन घर में बहस 2,000 रुपए थे। ऐसे में उनके चाचा ने 3 और कोच ने 5,000 रुपए देकर मदद की। अब BCCI इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए बतौर इनाम देगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दूसरे मुल्कों में जाकर खेलने तक के लिए TADA तक नहीं मिलता था। भारत की साबिक खिलाड़ी संध्या अग्रवाल कहती हैं,
जाने आने का फेयर होता था, ये तो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती थी। जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, वो लोग जो भी अरेंज करते थे, बाकी हम लोग अपने घरों से लेके जाते थे।
अब ऐसा नहीं है कि ये हालत सिर्फ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की है। आलमी कप में एशिया की पाकिस्तान और श्रीलंकाई खवातीन क्रिकेट टीम भी थी। हो सकता है घर से निकलकर अपने मुल्क की टीम तक पहुंचने का उनका सफर भी इतना ही तकलीफ दे रहा हो। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि खवातीन क्रिकेटर को अपनी अहमियत साबित करने के लिए बार बार किसी आलमी कप के फाइनल में पहुँचने जैसा कड़ा इम्तहान न देना पड़े।
पिछले दिनों गैर मुल्की फुटबॉलर्स की पाकिस्तान आमद शह सुर्खियों में रही, लेकिन जाहिर है ये खालिसतन कारोबारी और तिजारती मामला था जिससे पाकिस्तान में फुटबॉल को तरक्की तो नहीं मिलनी थी और ना ही इससे पाकिस्तानी फुटबॉलर्स की मायूसी में कमी हुई जो आज भी बेयकीनी का शिकार हैं। पाकिस्तान के 2 फुटबॉलर्स कलीमुल्ला और मोहम्मद आदिल इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि गैर मुल्की फुटबॉल क्लब्स की नजरें उन पर पड़ी और इन दोनों को पाकिस्तान से बाहर खेलने के मौके मयसर आ गए। कलीमुल्ला इस वक्त अमरीका में फुटबॉल खेल रहे हैं जबकि मोहम्मद आदिल ऑस्ट्रेलिया में हॉक्सबरी क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने मोहम्मद आदिल से ऑस्ट्रेलिया राबता किया और उनसे पूछा कि कलीमुल्ला और आपके बाद कोई दूसरा पाकिस्तानी फुटबॉलर पाकिस्तान से बाहर खेलने में कामयाब नहीं हो सका, इसकी कोई खास वजह?
हमारे इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं हो रहा जिसकी वजह से बाहर के क्लब देख नहीं सकते, और सब बाहर की कंट्रियों को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त लीग नहीं हो रही है क्योंकि ये एक इंटरनेशनली चेन होती है जो फीफा से रजिस्टर होती है, जो कंट्रीज उनके साथ जो है ना उन्हें पता होता है कौन से मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त फुटबॉल के। तो इसीलिए जब तक हमारी पाकिस्तान नेशनल टीम बाहर जाके नहीं खेलेगी, नहीं फ्रेंडली गेम खेलेगी, तो फिर हमारे लड़कों को कौन देखेगा? और इवन डोमेस्टिक लीग भी नहीं हो रही। बाहर जब भी कोई क्लब उन्हें ट्रायल के लिए ऑफर करता है तो वो यही पूछता है कि आपने लास्ट गेम इंटरनेशनल कब खेला था आपकी पाकिस्तान नेशनल टीम ने, तो ये एक सवालिया निशान है।
मोहम्मद आदिल से मेरा अगला सवाल था कि मुल्क से बाहर फुटबॉल लीग खेलने का आपका तजुर्बा कैसा रहा?
मैं पहले KRL से खेला जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने 4-5 सीजन KRL से खेले, फिर उसके बाद डोडोई चला गया FC किर्गिस्तान में, वहाँ मैंने भी 2 तकरीबन मोस्टली 3 सीजन खेले। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि वो लीग प्रोफेशनल है किर्गिस्तान की। फिर उसके बाद माल्टा चला गया, वहाँ यूरोपियन फुटबॉल खेली, फिर उसके बाद जो है ना अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, यहाँ हॉक्सफोर्ड सिटी FC क्लब है ये, इसकी तरफ से मैं खेल रहा हूँ, ये 3rd डिवीजन की लीग है।
मोहम्मद आदिल से मैंने पूछा कि इस वक्त पाकिस्तान में फुटबॉल की बहुत बुरी हालत है, फेडरेशन का मामला अदालत में है जबकि खिलाड़ियों को बैन अलाक्वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिल रहा, इसका जिम्मेदार कौन है?
एक को तो ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि पहले सब कुछ फीफा कर रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन चला रही थी बड़े अच्छे से, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है ना उसमें इंटरफेयर कर दी, तो जो कि अब जिसकी वजह से स्टे हुआ, अब फेडरेशन कुछ नहीं कर सकती। अब इसके जो है ना जिम्मेदार गवर्नमेंट को ही हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट को चाहिए इसमें इंटरफेयर ना करे, जो कि राइट है उस पे जो है ना चलने दे सब कुछ।
और इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
सरबीन में शामिल बेशतर मौजूदात की तफसील हमारी वेबसाइट पर भी दस्तियाब है, पता है bbcurdu.com। सैरबीन का अख्तिताम होता है, एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर अंबर खैरी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन श्रूडर और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरबीन की टीम यहाँ रुखसत चाहती है, खुदा हाफिज़। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی نئی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے. نئی وفاقی کابینہ میں وزیر خارجہ کا اہم عہدہ خواجہ آصف کو جبکہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری احسن اقبال کو سونپی گئی ہے. پاکستان میں جماعت الدعوہ نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے. واضح رہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ اور انڈیا جماعت الدعوہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں. ویٹیکن نے وینزویلا کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ نئی آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کو منسوخ کر دے. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بنیامن نتنیاہو کے ایک سابق معاون اعلی ایری ہیرو نے بدعنوانی کے مقدمات میں بنیامن نتنیاہو کے خلاف گواہی دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے. اور انڈیا میں ہونے والی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ ملک میں بولی جانے والی آدھی سے زیادہ زبانیں اگلے 50 سالوں میں معدوم ہو جائیں گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.